بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اہل سنت اور جماعت کا عقیدہ قرآن اور سنت اور سلف صالحین کی روشن منہج کے مطابق درس جاری ہے، اور پچھلے دروس میں عقیدے کے دو بڑے اہم اصول پر بات کی تھی، نمبر ایک ارکان ایمان، اور نمبر دو ایمان کی تعریف اور ایمان کے متعلق بعض احکام اور مسائل. آج کے درس سے تیسرے اصل کا آغاز کرتے ہیں، اصول الاعتقاد، عقیدے کے اصولوں میں سے تیسرا اصل اہل سنت والجماعت کے نزدیک صحابہ کرام کے متعلق عقیدہ. صحابہ کرام کے متعلق ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، آج کے درس میں ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ صحابہ کرام کو متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہے. نمبر دو، یہ عقیدہ کہاں سے آیا ہے، ہم یہ کیوں بیان کر رہے ہیں، اور یہ عقیدے کا اصل ہے یہ کس نے کہا ہے. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ عقیدے کے اصول چھ ہیں یا دس ہیں یا بیس ہیں؟ پہلا اصل ارکان ایمان ہے، دوسرا اصل جو ہے وہ ارکان کے ایمان مسائل ہیں، تیسرا اصل جو ہے صحابہ کرام سے محبت ہے، چوتھا اصل اہل بیت ہے، پانچواں اصل حکمران کی فرما برداری، آخر تک یہ کس نے کہا ہے. نمبر تین، صحابہ کرام کون ہیں، صحابی کی کیا تعریف ہے، اور محدثین کے نزدیک صحابی کی کیا قدر و قیمت ہے، اور بعض صحابہ کا ذکر جو حدیث میں سب سے آگے تھے. نمبر پانچ، نمبر چار، نمبر کتنا ہے؟ پانچ. نمبر پانچ، سلف کے بعض علماء کا عقیدہ صحابہ کرام کے متعلق. جو عقیدہ میں بیان کروں گا ابھی آپ لوگوں کے سامنے، کیا یہ میرے طرف سے ایجاد کردہ عقیدہ ہے، یا شیخ بن باز کا عقیدہ ہے، یا صرف محمد عبد الوہاب کا عقیدہ ہے، یا یہ عقیدہ سلف سے ثابت ہے؟ اور میں تقریباً یہاں پہ دس اماموں کا نام لوں گا جس کو سب جانتے ہیں. نمبر ایک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، نمبر دو امام احمد بن حنبل، نمبر تین امام احمد بن حنبل کے شاگرد علی بن المدینی، نمبر چار امام بخاری، نمبر پانچ امام ابو ذر الرازی، نمبر چھ امام ابو حاتم الرازی، نمبر سات امام ابو بکر الاسماعیلی، نمبر آٹھ ابن ابی زید القیروانی، نمبر نو ابو عثمان الصابونی، نمبر دس امام سفیان بن عیینہ. اگر سے ان کا نمبر پہلے تھا لیکن غلطی سے آخر میں بیان کر دیا. تو ان دس سلف صالحین کے علماء میں سے ہم یہ ثابت کریں گے کہ ان کا کیا عقیدہ ہے، اور انہوں نے کیا صحابہ کرام کا ذکر کیا ہے اپنے عقیدے کی تصانیف میں، اپنے دروس میں، اور کیوں کیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے اگرچہ ترتیب کیا ہونی چاہیے تھی کہ صحابی کون ہے، صحابی کی تعریف کیا ہے، عام طور پہ جو بعض علماء جب بات کرتے ہیں تو اسی سے آغاز کرتے ہیں، میں نے تھوڑی سی ترتیب کو تبدیل کیا ہے. وجہ ہے اس کی، وجہ ہے کہ آج ہم سب جانتے ہیں کہ صحابی کون ہے. ابو بکر کون ہے رضی اللہ عنہ؟ صحابی. کوئی بچہ ایسا ہے جو نہیں جانتا؟ شاذ و ناذر آپ کہیں ملیں گے. ہم یہ جانتے ہیں کہ صحابی کی کیا فضیلت ہے. روافض کے علاوہ جو بھی اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں سب جانتے ہیں کہ صحابہ کرام کی کیا قدر و قیمت ہے، صحابہ کرام سب سے اچھے ہیں، سب کہنے کو تو بہت کچھ کہتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا اور کیسے ہونا چاہیے اس سے اکثر امت غافل ہے. رحمک اللہ، اکثر کی بات کروں گا میں. تو یہ بھی جاننا اچھا ہے تعریف کیا ہے، یہ علمی باتیں ہیں، لیکن عقیدے کی بات جو سب سے مقدم ہے، اس لیے میں پہلے ایمان بیان کروں گا، ہمارا ایمان کیا ہونا چاہیے دلیل کے ساتھ، اور پھر انشاءاللہ باقی جو میں نے پوائنٹ بیان کیے ہیں وہ اگلے دروس میں انشاءاللہ، آج وقت ملا تو آج صحیح ورنہ اگلے دروس میں تفصیل سے انشاءاللہ میں بیان کروں گا. تو صحابہ کرام کے متعلق ہمارا ایمان نمبر ایک، ہمارا ایمان ہے کہ صحابہ کرام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے افضل و بہتر ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیر الناس قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. متفق علیہ، صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے میں ہیں، پھر ان کے بعد ان کے بعد والے زمانے میں، پھر ان کے بعد ان کے بعد والے زمانے میں. قرن زمانے کو بھی کہتے ہیں اور قرن صدی کو بھی کہتے ہیں. نمبر دو، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سورۃ توبہ آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان پر راضی ہوں، میں ان پر راضی ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہے. اللہ اکبر. اور یہ یاد رکھیں جن پر اللہ راضی ہے بہت سارے ایسے لوگ جو کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ تو راضی ہوتا ہے ہر مومن پہ، ٹھیک ہے نا؟ تو صحابہ کرام کس میں کیا فضیلت ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ جی وہ بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں. بارک اللہ فیک. اللہ تعالیٰ ہر مومن پر راضی ہے، تو مومن میں صحابہ شامل ہے کہ نہیں؟ سر فہرست شامل ہے. لیکن اللہ تعالیٰ پہ خود گواہی دے رہے ہیں کہ میں ان پر راضی ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہوں، یعنی ان کو میں راضی کر کے رہوں گا. اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی مومن کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ میں اس کو راضی کر کے رہوں گا. صحابہ کرام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ میں ان پر راضی ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہے. کہ کیا مطلب ہے؟ کیسے راضی ہوں گے؟ جب اللہ تعالیٰ کو راضی کرے گا جنت عطا کر کے. نمبر تین، ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے صرف اولیاء نہیں بلکہ اولیاؤں کے سردار ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، سورۃ النساء 62 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ کے اولیاء وہ ہیں جن پر نہ خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے. کون ہے وہ؟ جو لوگ ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ سے تقوی، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے تھے. یہ تیسرا ہے. تو جب اولیاء کو نہ کبھی کسی چیز کا ڈر نہ غم ہوگا، تو صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی ولی ہے اس دنیا میں؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ فلان شخص یا فلان امام یا فلان عالم یا فلان بزرگ جو ہے وہ صحابہ کرام سے زیادہ بہتر ہے، افضل ہے، یا سید ابوبکر صدیق سے افضل ہے؟ کوئی بھی انسان دعویٰ کر سکتا ہے؟ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس میں اولیاء سب شامل ہیں. ولی اور ولی کے سردار میں فرق ہے کہ نہیں؟ فرق ہے. اور سرداروں کے سردار میں فرق ہے کہ نہیں؟ تو ابوبکر صدیق جو ہے وہ صحابہ کرام کے سردار ہیں اور صحابہ کرام اولیاء کے سردار ہیں. نمبر چار، ہمارا ایمان ہے کہ ان کے جیسا امت میں کوئی ہو نہیں سکتا. ان کے جیسا ان کے برابر فضیلت میں، احترام میں، قدر میں ان جیسا کوئی ہو نہیں سکتا، اور نہ ہی ان جیسی فضیلت حاصل کر سکتا ہے. اس کی دلیل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفه. متفق علیہ, صحیح بخاری مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لمبی حدیث, اس میں سے میں صرف شاہد بیان کر رہا ہوں, اگر تم میں سے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں احد کے پہاڑ جتنا سونا دے دے صدقے میں, احد کا پہاڑ دیکھا ہے, مدینہ جاتے ہیں الحمدللہ, دیکھا ہے کتنی عظیم اور زخیم پہاڑ ہے, اگر یہ سارے کا سارا سونا ہوتا آپ کا اور آپ نے سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیا, اور سیدہ بلال نے مد کہتے ہیں دونوں ہتھیلوں کے جمع کر کے ملائیں تو اسے مد کہتے ہیں, اتنی مد کے برابر کھجور یا جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ دے دی, مد یا نصیف نص مد یہ ہتھیلی کے برابر, تو سیدنا بلال کا صدقہ آپ کے صدقے سے زیادہ بہتر ہے. ما بلغ مد احدکم, نہیں برابر ہو سکتا تم میں سے کسی مد احد, ان کے مد کے برابر ولا نصف نہ آدھا, یعنی وہ زیادہ افضل ہے. تو فضیلت میں کوئی برابر نہیں ہو سکتا, یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ ان کو چنا ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے, ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. جب ہم یہ بات کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے, جب ہم اب طے کر چکے ہیں کہ صحابہ کرام سے افضل کوئی نہیں, صحابہ کرام کے برابر کوئی نہیں, یہ یقینی بات ہے کہ نہیں, ٹھیک ہے, اس پہ اتفاق ہے کہ نہیں؟ اور مزے کی بات ہے جو ابرا کو سننے کے سب کا اس پہ اتفاق ہے کہ صحابہ کرام سے افضل بہتر کوئی نہیں. لیکن یہاں پہ لیکن ہے, کہتے تو یہ ہیں کرتے کچھ اور ہیں بعض لوگ, بعض جو آپ کیونکہ رافضی کے خلاف جو کا عقیدہ ہے اس لیے تو یہ عقیدہ ہم بیان کر رہے ہیں. اب آگے میں بیان کروں گا کہ عقیدہ کیوں آیا, کہاں سے آیا, کہ روافض جو اہل بدع ہیں جو صحابہ کرام گالیاں دیتے ہیں, صحابہ کرام کو کفر کے فتوے لگاتے ہیں, یہ ان کے اس باطل عقیدہ کی وجہ سے یہ عقیدہ ہم بیان کر رہے ہیں. اسے ہم نے اصول اعتقاد میں کیوں شامل کر دیا علماء نے, ایک وجہ یہ بھی ہے, آگے وجوہات انشاءاللہ بیان کروں گا میں. تو جو اہل سنت جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں, اگر جو میں بھی بہت سارے گروہ ہیں بہت سارے بدعت والے ہیں, زبان سے تو کہیں صحابہ سے افضل یا بہتر کوئی نہیں یا برابر بھی کوئی نہیں, لیکن عمل ان کیا کہتے ہیں, امام اعظم کون ہے, قائد اعظم کوئی اور ہے, مشکل کشا کوئی اور ہے, حاجت روا کوئی اور ہے. مطلب کیا ہے کہ اگر امام اعظم نے کوئی بات کر لی ہے اور صحابی نے کوئی بات کی ہے تو امام صاحب کا قول مقدم ہے, ہم اس پہ عمل کریں گے, کیونکہ ہمارے اوپر تقلید واجب ہے, امام صاحب کی تقلید واجب ہے, تو اس لیے ہم تقلید کرتے ہیں تو ہم امام صاحب کی بات پر عمل کریں گے. اور جو صحابی کا قول جو حدیث آپ بیان کر رہے ہیں یہ امام صاحب بھی تو جانتے تھے نا, تو جب امام اعظم نے عمل نہیں کیا اس قول پہ یا اس حدیث پہ, ہم صحابی کی بات کر رہے ہیں تو میں حدیث بھی ساتھ بیان کروں, کہ حدیث کا درجہ دین ہے, وحی ہے, صحابی کا قول صحابی کا عمل غلط ہو سکتا ہے, صحابی معصوم نہیں ہے, لیکن پیارے پیغمبر علیہ وسلم کا صحیح فرمان جو صحیح حدیث میں ثابت ہے وہ وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو امام صاحب کو تو پتہ تھا جب انہوں نے عمل نہیں کیا اس کی کوئی وجہ ہوگی, کوئی وجہ ہوگی بریکٹ میں کوئی وجہ ہوگی, اس لیے انہوں نے عمل نہیں کیا, ہم بھی عمل نہیں کرتے کیونکہ امام صاحب جو ہیں غلطی نہیں کرتے. ایک مرتبہ جمعہ کے خطبے میں ترجمے کے بعد میں نے بات کی کہ جو لوگ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی امام کے قول کی پیروی کرتے ہیں تو وہ اپنے ایمان کا ذرا جائزہ لے لیں کہ ان کے ایمان کا کیا حال ہے. تو بات ختم ہونے کے بعد ایک شخص آیا اور اس نے کہا بھائی آپ نے یہ بڑی سخت بات کی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام ابو حنیفہ اپنے ایمان کو دیکھے کہ اس کا ایمان کتنا ہے. میں نے اسے کہا میں نے امام صاحب کی بات تو نہیں کی, میں نے تو ان لوگوں کی بات کی جو امام کے قول کو حدیث پر مقدم کرتے ہیں. تو کہتا فرق کیا ہے دونوں میں, جو امام کے قول کو مقدم کرتا ہے یا امام کے قول پہ عمل کرتا ہے. مقدم تو کوئی نہیں کرتا, ہم مقدم نہیں کرتے, حدیث مقدم ہوتی ہے ہمیشہ, کیونکہ امام صاحب نے حدیث کو سمجھنے کے بعد ہی اپنا قول بیان کیا ہے. تو امام صاحب جو ہے اگر ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں تو اس مطلب امام صاحب اپنے ایمان کا جائزہ لیں. میں نے کہا اچھا مجھے یہ بتائیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا جو قول امام صاحب فرماتے وہ سارا کا سارا صحیح ہے؟ کہتے جی ہاں سارا صحیح ہے. اس کا مطلب یہ ہو کہ امام صاحب کو سارے حدیثیں آتی ہیں؟ قرآن مجید تو سب نے پڑھا, سب جانتے ہیں, لیکن حدیث کے متعلق کیا امام صاحب کو ساری حدیثیں آتی تھیں؟ کہتے جی ہاں ساری آتی تھیں. ورنہ امام اعظم کیسا ہے؟ امام اعظم اس لیے کہتے ہیں کہ ساری حدیثیں آتی ہیں. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. کیا ابو بکر صدیق کو سارے حدیثیں آتی تھیں؟ کہتے ہیں آنی چاہیے. میں نے کہا نہیں آنی چاہیے نہیں, ابھی آپ نے جزم سے کہا ہے کہ امام صاحب کو سارے حدیثیں آتی ہیں, یہاں پر آپ نے جزم کے ساتھ کہا ہے, یقین کے ساتھ کہا ہے. تو ابو بکر صدیق پر آپ کو یقین نہیں؟ کہتے نہیں ان کو بھی سارے حدیثیں آتی تھی. اچھا میں کہا بخاری میں ہے کہ سید بکر صدیق اور انہوں کے سامنے ایک مسئلہ آیا, بہت مشہور مسئلہ ہے کہ دادی کی حصہ کیا ہے وراثت میں. قرآن مجید میں نہیں ہے, دادی کا ہے کوئی حصہ قرآن مجید میں نہیں ہے. تو سید بکر صدیق نے فرمایا کہ قرآن مجید میں نہیں ہے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی مجھے علم نہیں ہے. تو صحابہ کرام سے دریافت کیا کہ کسی کے پاس کوئی علم ہے اس مسئلے کے متعلق؟ تو ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہوئے اور اس صحابی نے کہا جی ہاں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹا حصہ دیا تھا. سید ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کا چھٹا حصہ ہے, تصدیق کرنے کے بعد کہ یہ قول جو ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کو ساری حدیث آتی تھی؟ یہ حدیث تو نہ آتی تھی. خاموش ہوئے. میں نے کہا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ کھڑے ہوئے تھے, ابو موسیٰ اشعری آئے بات کرنے کے لیے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کافی مصروف تھے, کسی سے بات کر رہے تھے. سر ابو موسیٰ اشعری کی طرف دیکھا لیکن اجازت نہیں دی اندر آنے کی, سامنے کھڑے ہوئے تھے تو بات کرتے رہے بات کرتے رہے. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا سیدھا ابو موسیٰ اشعری چلے گئے. سیدنا عمر کو غصہ آیا, کہا بلا کے آؤ. جب آئے تو کہا مجھے وجہ بتاؤ ورنہ تم دیکھو تمہارے ساتھ میں کیا کرتا ہوں. کیوں بغیر اجازت کے چلے گئے تھے؟ سیدنا ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا کہ امیر مومنین میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر تم اجازت تم نے لینی ہے تو تین مرتبہ اجازت لو, اگر تین مرتبہ میں اجازت مل جائے تو ٹھیک ہے ورنہ واپس چلے جاؤ. میں نے تین مرتبہ اجازت لی ہے, آپ نے اجازت نہیں دی میں چلا گیا. انہوں نے کہا کوئی گواہی دیتا ہے کہ آپ جو فرما رہے ہیں یہ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ تو صحابہ کرام میں سے جو بیٹھے تھے انہوں نے کہا جی ہم نے سنا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ سیدنا عمر کا یہ عمل جو ہے یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ تحقیق کر دیجئے, سند کو دیکھا جائے. یہ نہیں کہ وہ صحابی شک کرتے تھے, صحابی تو سارے عدول ہیں, لیکن ہمارے لیے سبق ہے کہ ہر کسی کی سنی سنی بات کو جو ہے نا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دین ہے, خاموشی بھی دین ہے, کہ ہر کسی کے قول کو حدیث نہ سمجھنا. یہ بنیاد جو ہے مصطلح حدیث کے علم کی یہ صحابہ کرام کے دور سے موجود ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ ایجاد کر دیا گیا بعد میں, نہیں ایجاد نہیں کر دیا گیا, اس کی بنیاد سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر نے رکھی ہے. بہرحال تو یہ حدیث سیدنا عمر کو نہیں آتی. سیدنا عمر بڑے پریشان ہوئے اور فرمایا کہ مجھے بازاروں کی طرف زیادہ جانے کی وجہ سے میں اس علم سے محروم ہو گیا. کافی غمزدہ اور پریشان تھے. صدیق بکر عمر کون صحابی ہے جانتے ہیں آپ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان دونوں نے دیا ہے کسی اور نے نہیں دیا, لیکن پھر بھی حدیث ان کو نہیں آتی تھی. تو پھر امام اعظم پہ حدیثیں کیسے آتی ہیں ساری؟ اس میں امام صاحب کی تنقیص نہیں ہے, یاد رکھیں. امام صاحب کو جو علم حاصل ہوا محنت کر کے وہ علم حاصل کیا, اور جو نہیں علم حاصل ہوا اس میں اجتہاد کے اور فتویٰ دے دیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر فیصلہ کرنے والا یعنی عالم مجتہد فیصلہ کرے اور اس کا فیصلہ صحیح ثابت ہو جائے تو اس کو دگنا اجر ہے محنت کرنے کا اور صحیح فیصلہ کرنے کا, اور اگر غلط فیصلہ کر دے تو اس کو ایک اجر ضرور ملے گا اس کی محنت کا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ ان علماء میں سے ہیں کہ جو ایک اجر پر فائز تو ہو گئے, جو فتویٰ غلط ثابت ہوا جو فتویٰ حدیث سے ٹکرا گیا تو ایک اجر تو وہ لے گئے, تو پھر وہ اپنی ایمان کے کیوں جائزہ لیں؟ بات ان کی ہو رہی ہے جنہوں نے امام صاحب کے ان فتاوا پر عمل کیا جو حدیث سے ٹکرا رہے ہیں, اور پھر بھی کہتے ہیں امام صاحب کا قول ہم نہیں چھوڑیں گے, حدیث ہے تو رہنے دیں, ہمارے امام صاحب کے پاس بھی تو کوئی حدیث ہوگی. امام صاحب نے کیوں کیا؟ بھائی امام صاحب کو حدیث ملی نہیں ہے, ان کے پاس یہ علم تھا نہیں. اگر ہوتا تو میں قسمیاں کہتا ہوں اگر امام صاحب کے پاس یہ حدیث ہوتی تو کبھی اس کو مخالفت نہ کرتے. جانتے ہیں کیوں؟ کہ امام صاحب خود فرماتے ہیں صح الحدیث فہو مذہبی, اگر حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو میرا وہی مذہب ہے, اسی کو اپنانا. اسے کیا ثابت ہوتا ہے کہ امام صاحب سے غلطی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ امام صاحب کو حدیث مل, کبھی ایسا وقت بھی ہو سکتا ہے کہ امام صاحب کو حدیث نہیں ملی یا ساری حدیثیں نہیں مل سکتی, سب حدیثوں پر عبور نہیں ہو سکتا امام صاحب کا, وہ خود گواہی دے رہے ہیں. بھرو تو ایک فائدے کے لیے میں نے بات بیان کی ہے. بعض ایسے یہ غلط فہمی لوگوں میں موجود ہے, جب ہم کہتے ہیں ایمان کا جائزہ لیں تو سب سے پہلے ان کو مشکل ہوتی ہے اماموں کی. بھائی جو امام صاحب ہیں وہ اس سے بری ہیں, لیکن ان لوگوں کا کیا حال ہے جو حدیث کو چھوڑ کر امام کے قول پہ عمل کرتے ہیں, اور امام صاحب خود فرماتے اگر حدیث صحیح ثابت ہو جائے میرا یہی میرے ہی مذہب ہے اسی کو اپنانا, میرا قول بھی یہی ہے, میں کیسے جرات کر سکتا ہوں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مخالفت کروں؟ لیکن لوگوں نے امام اعظم بنا دیا, سبحان اللہ. نمبر پانچ, ہمارا ایمان ہے کہ صحابہ کرام کو گالی دینا حرام ہے, کبیرہ گناہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کو گالی نہ دو. متفق علیہ, بخاری مسلم کی روایت ہے. لا تسبوا اصحابی, تسبوا سب گالی کو کہتے ہیں, میرے صحابہ کرام کو برا بھلا نہ کہو, گالی نہ دو. حرام ہے, فسق ہے, گمراہی ہے, کفر ہے. اب کفر کی بات آ گئی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحابہ کرام کو گالی دینا کفر ہے. کیا یہ بعض لوگ یہ نہ کہ میرے ایجاد کردہ قول ہے, ہم تکفیری ہیں؟ نہیں ہے. امام مالک کو جانتے ہیں آپ؟ کوئی ایسا شخص ہے جو نہیں جانتا؟ امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ, امام دار الہجرہ, معروف مشہور محدث, موطأ کے مصنف, جو سب سے پہلی کتاب حدیث میں لکھی گئی. جب حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے تو پاک ہو کر وضو کے ساتھ اور اپنے بہترین کپڑے پہن کے حدیث کے لیے بیٹھتے, بات کا آغاز کرتے عام حالت میں, جو ہی یہ زبان سے نکلتا قال صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کا چہرہ زرد پڑ جاتا اور پسینے آنا شروع ہو جاتا, پیشانی پسینے سے بھر جاتی. کیونکہ شاگرد میں سے کسی نے کہا امام صاحب اب فتویٰ دیتے کوئی بات کرتے تو پریشان نہیں ہوتے, جب حدیث بیان شروع کرتے ہیں تو آپ کی کیوں ایسی حالت ہو جاتی ہے؟ کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں کیا کہنے جا رہا ہوں؟ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو اللہ تعالی کی طرف سے وحی ہے, اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان دین ہے. تو تو دین کی اہمیت کتنا ہے ان کے نزدیک، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جتنا اہم ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کفر ہے، اور دلیل کے طور پر سورت فتح کی آخری آیت میں وہ بیان کرتے ہیں جب اللہ تعالی نے فرمایا ہے یعجب الزراء لیغیظ بهم الکفار، جب اللہ تعالی صحابہ کرام کی تعریف بیان کی ہے آیت محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء الکفار رحماء بینہم آخر تک، آگے اللہ تعالی فرماتے ہیں یعجب الزراء لیغیظ بهم الکفار، اللہ تعالی مثال بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کی فضیلت ایسے ہے جیسے کہ مزارع جو ہوتے ہیں، فارمر جو کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں، جب وہ پودے کو دیکھتے ہیں، درخت کو دیکھتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، ان کے تنے مضبوط ہوتے ہیں، اوپر کی طرف جاتے ہیں اور ان کو اچھے لگتے ہیں، خوبصورت لگتے ہیں، کیونکہ مجھ سے تعریف نکلتی ہے، لیغیظ بهم الکفار، تو کافر ہی بغض کر سکتے ہیں صحابہ کرام سے. سبحان اللہ، دیکھیں خوبصورت پودے سے بغض کوئی کرتا ہے؟ کوئی بھی عقل مند انسان، خوبصورت پودا جب ہریالی آپ دیکھتے ہیں زمین سے نکلتے ہوئے، کوئی بھی ہریالی، خوشی ہوتی ہے یا نہیں؟ انسان کی فطرت ہے میرے بھائی کہ ہریالی اور یہ خوبصورت جو باغ بغیچے ہیں انسان کو خوبصورت اچھے لگتے ہیں، انسان کو اس سے تعریف نکلتے ہیں، اللہ اکبر سبحان اللہ، ہوتا ہے کہ نہیں؟ بے ساختہ یہ منہ سے نکل جاتے ہیں الفاظ. تو اللہ تعالی مثال دے رہے ہیں صحابہ کرام کا درجہ بھی اتنا بلند اور اچھا ہے، اتنی خوبصورت ہے، اتنی افضل ہے کہ ہر مومن تو تعریف کرے گا، لیکن جو بغض رکھیں گے وہ کافر ہیں. لیغیظ بهم الکفار، تو غیظ جو جلتے ہیں صحابہ کرام سے، جو بغض رکھتے ہیں، وہ ان کے کفر کی نشانی ہے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کو بطور دلیل پیش کیا کہ صحابہ کرام سے بغض رکھنے والا، صبر کو گالی دینے والا کافر ہے. ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بڑی پیاری بات فرماتی ہوں، کسی نے ان سے یہ کہا کہ بعض ایسے لوگ ہیں جو صحابہ کرام کو گالی دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، آپ کیا فرماتی ہیں؟ ذرا بات غور سے سنیں. فرماتی ہیں لا تعجبون، تمہیں تعجب نہیں ہونا چاہیے. ارے تعجب کی بات تو ہے، صحابہ کرام کے دور میں صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والے لوگ موجود ہیں، تعجب کی بات ہے کہ نہیں؟ ہے. لیکن ام المؤمنین امنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں لا تعجب، تمہیں تعجب نہ کرو، پریشان نہ ہو. ہؤلاء قوم، صحابہ کرام وہ قوم ہے، انقطعت اعمالهم بموتهم، ان کے عمل جو ہیں ان کے مرنے سے وفات پانے سے رک گئے کہ نہیں؟ عمل رک گئے. فاحب الله ان يجري اجرهم بعد موتهم، تو اللہ تعالی نے چاہا کہ ان کا اجر جاری رہے ان کی وفات کے بعد، یہ گالی دیں گے ان کا نام اعمال میں بڑھوتری ہوگی کہ نہیں؟ نام اعمال میں نیک و صالح اعمالوں میں زیادتی ہوگی کہ نہیں؟ زیادہ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ زیادہ ہوں گے نا. تو دیکھیے فقہ دے کے سمجھ دے کہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کی کیا پریشان کیوں ہوتے ہیں، وہ گالی دیتے ہیں، اللہ تعالی نے اتنی درجہ دیا صحابہ کرام کو کہ وفات پا گئے، اب ان کے اعمال تو رک گئے، اللہ تعالیٰ ان وفات پا چکے، اس دنیا کی مشقت سے جان چھڑا لی، لیکن عمل بھی تو رک گیا نہیں، عمل جاری ہے آج تک بھی اور جاری رہے گا تا قیامت تک بھی، جب تک راوزی زندہ ہے یہ گالی دیتے رہیں گے، صحابہ کرام کو درجہ بلند ہوتا رہے گا. نمبر چھ، ہمارا ایمان ہے کہ صحابہ کرام سے محبت کرنا ایمان ہے، ایمان کی علامت ہے، اور ان سے بغض و نفرت کرنا نفاق ہے، نفاق کی علامت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آیت الایمان، ایمان کی نشانی حب الانصار، انصار سے محبت ہے، وہ آیت النفاق بغض الانصار، اور نفاق کی علامت، نفاق کی نشانی انصار سے بغض کرنا، صحیح بخاری کی روایت ہے. اور متفق علیہ حدیث میں صحیح بخاری مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الانصار لا يحبهم الا مؤمن، انصار جو ہیں صحابہ جو ہیں، انصاری صحابہ جو ہیں، ان سے محبت تو صرف مومن ہی کر سکتا ہے. ولا يبغضهم الا منافق، اور ان سے بغض صرف منافق ہی کر سکتے ہیں. من احبهم احبه الله، جو ان سے محبت کرتا ہے، جو صحابہ کرام کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، اسے پسند کرتا ہے. ومن ابغضهم ابغضه الله، اور جو صحابہ کرام سے بغض کرتا ہے، نفرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص سے بغض کرتا ہے، اس سے نفرت کرتا ہے. نمبر سات، ہمارا ایمان ہے کہ ان میں سے سب سے بہتر و افضل خلفائے راشدین ہیں. خلفائے راشدین چار ہیں، ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ، نمبر دو عمر بن خطاب الفاروق رضی اللہ عنہ، نمبر تین عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر چار علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ چار خلفاء ہیں اور ان کی ترتیب بھی یہی ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ ان سب سے افضل چاروں میں سے کون ہیں؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بعد سیدنا عمر بن الخطاب، ان کے بعد سیدنا عثمان، اور ان کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ. سیدنا عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، کنا نتخیر بین الناس فی زمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ہم صحابہ کرام کے آپس میں مقارنہ کرتے، دیکھتے افضل کون ہے. فنخیر ابا بکر، تو سب سے پہلے جو ہمارا چناؤ ہوتا، یہ بات کون فرما رہے ہیں؟ صحابہ کرام فرما رہے ہیں، یعنی ہمارا چناؤ ہوتا سب سے پہلے کہ سب سے افضل کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہیں، ثم عمر ثم عثمان. ابو بکر صدیق، پھر سیدنا عمر، پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری کی روایت ہے. اور سیدنا بکر صدیق سب سے افضل ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان سورۃ اللیل میں، ولا سوف یرضی، سورۃ اللیل، واللیل اذا یغشی، سورۃ کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا سوف یرضی، اور میں اس شخص کو راضی کر کے رہوں گا. یہ شخص کون ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. اللہ اکبر، اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا، خلیل جانتے کون ہے؟ دوست، ساتھی، قریبی دوست، بارک اللہ فیک، جس کی محبت سے پورا دل بھر جائے، کسی اور کے لیے جگہ نہ رہے. عربی زبان میں محبت کے 10 درجے ہیں، 10 درجات، انشاءاللہ عربی کی درس میں کبھی بیان کروں گا میں، 10 درجات ہیں محبت کے لفظ کے، دنیا کسی زبان میں نہیں ہے، دنیا کسی زبان میں نہیں ہے. اس سب کا معنی مختلف ہے، سب سے آخری ہے خلت، خلیل، یعنی ایسی محبت ہے کہ دل میں کسی اور کی جگہ باقی نہ رہی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو وہ بکر صدیق تھے، لیکن اللہ تعالی مجھے خلیل چن لیا ہے، تو اللہ تعالی کی اتنی محبت ہے اب کسی اور کی جگہ نہیں باقی رہی. تیسری دلیل، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تیسری دلیل متفق علیہ، کسی کو یاد ہے کسی کو بکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند ہیں، سب سے زیادہ افضل ہیں؟ سیدنا عمرو بن العاص نے سوال کیا، من احب الناس الیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ آپ کو کون پسند ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، عائشہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے. تو انہوں نے کہا، نہیں، مردوں میں سے میں سوال کر رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فابوها، مردوں میں سے سید عائشہ کا والد کون ہے؟ سید بکر صدیق رضی اللہ عنہ، تو وہ سب سے زیادہ افضل ہے. اور اس حدیث میں آپ دیکھیں، بیوی جس کو اللہ تعالی نے ہمارے ساتھ باندھ لیا ہے شادی کے بندھن سے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، نبی ہیں، نبوت کا بلند درجہ عطا فرمایا ہے، اپنے گھر والوں کا حق درس و تدریس میں بھی نہیں بھولا، سبحان اللہ. حالانکہ سوال کچھ اور ہو رہا ہے، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی اہلیہ سے، اپنے اہل خانہ سے، اور یہ بھی شرم کی بات نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کا نام بتا دے. یہ میں علم کی بات کر رہا ہوں کہ علمی بات ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بیوی کے نام بتانا جو ہے وہ بے ادبی ہے, اچھی بات نہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ام من عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا نام فرما رہے ہیں, اور کئی صحابیات ہیں جن کا نام سند میں موجود ہے. اگر عورت کا نام عورہ ہوتا یا چھپانا ضروری ہوتا تو پھر ام المؤمنین کہا جاتا, نام نہ لیا جاتا. لیکن ام المؤمنین کے ساتھ عائشہ صدیقہ, حفصہ, انا بات ہے کہ نہیں, ام سلم رضی اللہ عنہا وعن الصحابۃ اجمعین. نمبر سات ہو گیا. نمبر آٹھ, ہمارا ایمان ہے کہ خلفائے راشدین کے بعد کون افضل ہے؟ عشر و اشرف الجنہ. وہ دس صحابی جن کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں جنت کی خوشخبری سنا دی, اگرچہ تعداد میں صرف دس نہیں ہیں, لیکن یہ دس وہ ہیں جو ایک حدیث میں ایک روایت میں ان دس کا نام لیا گیا ترتیب کے ساتھ. کون ہے یہ دس؟ چاروں خلفاء راشدین. نمبر ایک ترتیب سے, ابوبکر صدیق, عمر بن الخطاب, عثمان بن عفان, علی بن ابی طالب, زبیر بن عوام, ترتیب سے. اچھا, عبد الرحمن نے بتایا زبیر بن عوام نمبر پانچ, نمبر چھ عبد الرحمن بن عوف نمبر سات, سعد بن ابی وقاص نمبر آٹھ, طلحة بن عبيد الله نمبر نو, أبو عبيد بن الجراح نمبر دس, سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنهم عن الصحابة أجمعين. يا دس ہیں اور ان کے نام جاننا. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارا ایمان ہے کہ عقیدے کی بات ہو رہی ہے, ان کے نام جاننا ضروری ہے. اگر ہم واقعی محبت کرتے ہیں تو صحابہ کرام کے نام آنے چاہیے. ہمیں آئیں گے تو ہمارے بچوں کو آئیں گے, جب ہم نہیں جانیں گے ہمارے بچے کہاں سے جانیں گے؟ اور آج بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے, آپ ہمارے بچوں سے سوال کریں, جوونٹس ٹیم کی کون کون سے کھلاڑی ہیں آپ کو ایسے بتائیں گے, فر فر بتائیں گے. فلانی فلم میں کون کون سے اداکار تھے آپ کو فر فر نام بتائیں گے. لیکن ان سے پوچھیں کہ عائشہ مبشرہ بالجنہ کون ہے, دس صحابہ کا نام کیا ہے, صرف وہ بتا سکتے ہیں. میں یہ کہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے. میرے بھائی جب ہمیں پتہ نہیں ہمارے بچوں کو کون سکھائے گا؟ یہ باہر میں چلتے پھرتے لوگ سکھائیں گے, کون سکھائے گا؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے میرے بھائی, ہماری ذمہ داری ہے. جیسے ہم ان کو اے بی سی پڑھاتے ہیں, جیسے ہم ان کو انگلش گرامر پڑھاتے ہیں, جیسے ہم ان کو سائنس پڑھاتے ہیں, کوئی قباحت نہیں, پڑھنی چاہیے. لیکن اپنے رب کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم صحابہ کرام کا نام بھی نہیں جانتے؟ ڈاکٹر ہیں, انجینئرز ہیں, یہ سوال کر کے دیکھیں ذرا. ارے کہیں گے یار آتے تو تھے بس بھول گئے ہیں. میڈیکل میں نے پڑھائی ہے, ایسی دوائیں کے نام آج بھی یاد ہیں جو ہم نے کبھی ایک دو مرتبہ پڑھی. کیوں یاد ہے پتہ ہے؟ کیونکہ اہتمام کے ساتھ پڑھا ہے, دل لگا کر پڑھا ہے. پاس ہونا ہے, ڈاکٹر بننا ہے, مشکل لفظ ہیں پھر بھی یاد کیا ہے. اور آج تک یاد کیوں ہے؟ اسے کہ پریکٹس کرتے ہیں. دوائی لکھنی ہے, دوائی دینی ہے, پریکٹس. صحابہ کرام کے نام یاد کیوں نہیں ہے؟ ایک تو ہم نے کبھی دل سے پڑھا نہیں, نہ اس کی ضرورت ہم نے سمجھی ہے, نہ اس اپنے بچوں کو پڑھانا ضرورت سمجھی ہے, اپنے تو دور کی بات ہے, اور نہ ہی پریکٹس ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات نام آتے ہیں. میں کسی کو شرمندہ نہیں کروں گا, لیکن افسوس کی بات ضرور ہے. حضرت سامعین سے گزارش ہے, ہم عقیدہ کی بات کر رہے ہیں, کم سے کم جو کم سے کم حق ہے صحابہ کا ہمارے اوپر, یہ نام تو جاننے چاہیے نا. نام جانیں گے محبت بڑھے گی, محبت بڑھے گی تو پھر پیروی بھی آسانی ہوگی, پیروی ہوگی تو پھر کامیابی ہوگی، نہیں؟ الحمدللہ. نمبر 9، عشر مبشرہ کے بعد جو سب سے افضل ہیں وہ ہیں بدری صحابہ بارک اللہ فیک. جنگ بدر میں جو شریک تھے 313 یا 314 کی تعداد تھی. اس کی دلیل سے بخاری مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. اللہ اکبر. بدری صحابی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جاؤ جو بھی کر رہے کرو، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے بدریو، جنگ بدر کے بعد جو کچھ کرنا ہے جا کے کرو، میں نے تمہیں معاف کر دیا. جانتے ہیں کیوں؟ کہ جنگ بدر سب سے پہلی جنگ تھی، جان ہتھیلی پہ تھی، تلوار گردن کے اوپر تھی، کٹھن امتحان تھا. 313 کی تعداد ہے اور آگے 1000 کی تعداد ہے، وہ آگے جانے دشمن ہیں جو یہ قسم کھا کے آئے ہیں مکہ سے کہ ہم کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے. کہنے کو کتنا آسان ہے لیکن کرنے کو کتنا مشکل ہے. یہ تو وہی جانتے ہیں جو اس دن اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل تھے. رضی اللہ عن الصحابۃ اجمعین. نمبر 10، ان کے بعد سب سے افضل ہیں بیعت الرضوان والے. جی ہاں، جو سن 6 ہجری میں صلح الحدیبیہ کے موقع پر درخت کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی. کس چیز کی؟ جان دینے کی بیعت کی تھی کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، اگر جان بھی چلی جائے گردن کٹوا دیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے. کتنی تعداد تھی؟ 1400، 1400. کن کے بعد؟
بدری صحابی کے
بعد. وہ صحابی جنہوں نے بیعت الرضوان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی. نبی اس کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری مسلم میں، لا يدخل النار من بايع تحت الشجرة. جس نے درخت کے نیچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی وہ کبھی آگ میں نہیں جائے گا. یہ فضل ہے کہ نہیں؟ فضیلت ہے. نمبر 11،
1400
تھا. نمبر 11 ہے، نمبر 10 ہے. نمبر 11، ان کے بعد کون ہے سب سے افضل؟ ہمارا ایمان ہے کہ ان کے بعد افضل مہاجرین ہیں. اور نمبر 12، مہاجرین کے بعد انصار ہیں. سورۃ حشر کی آیات میں یہ دلیل موجود ہے، آیت نمبر 8, 9, اور 10. اچھا، نمبر 12، نمبر 13، ہمارا ایمان ہے کہ جو اختلاف صحابہ کرام کے درمیان میں ہوا سب حق پر تھے، سب مجتہد تھے. یہ ذرا سمجھنا، ہمارا ایمان ہے کہ جو اختلاف صحابہ کرام کے بیچ میں ہوا سب صحابہ مجتہد تھے اور سب حق پر تھے. نمبر 14، ہمارا ایمان ہے کہ جو ان کے بیچ میں ہوا اختلاف یا جھگڑا ہم اس کے متعلق خاموشی اختیار کرتے ہیں. اس کے انڈر لائن کر لیں، یہ بہت ضروری ہے. ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں اور یہ نہیں کہتے کہ فلان فلان سے بہتر تھے یا فلان حق پر تھا اور فلان باطل پہ تھا. بعض لوگ نعوذ باللہ اہل سنت کے ہونے کا دعویٰ کرتے اور کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ جو ہیں وہ نعوذ باللہ جھوٹے تھے، فریبی تھے. سید قطب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ، سیدنا عمر بن عاص دھوکے تھے، دھوکے باز تھے، فریبی تھے، جھوٹے تھے. یہ ہمارا عقیدہ صحابہ کرام کے متعلق. اس لیے ایمان کی بات ہے، خاموشی اختیار کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر فیصلہ کرنے والا فیصلہ کرے اور صحیح ثابت ہو جائے تو دگنا اجر ہے، اور اگر صحیح ثابت نہ ہو، غلطی ہو جائے تو ایک اجر تو ملا. اب ایک اجر پانے والے کو برا بھلا کیوں کہیں؟ کس نے اجازت دی ہے؟ نمبر 14 ہے، نمبر 15 ہے، ہمارا ایمان ہے کہ صحابہ معصوم نہیں ہیں، معصوم نہیں ہیں، ان سے غلطی ہو سکتی ہے، کیونکہ عصمت صرف انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اجتہاد میں غلطی کر سکتے ہیں، لیکن ان کی غلطیاں جو ہیں، نمبر ایک، یا تو توبہ کر چکے ہیں، اپنی غلطی سے توبہ کر چکے ہیں، نمبر دو، اگر کچھ باقی رہا اس کے باوجود بھی کچھ گناہ باقی رہا، ان کے اچھائیوں کے سمندر میں غرق ہو چکے ہیں یہ برائیاں، اس سے اچھا کوئی ہے؟ سب کچھ تو قربان کر دیا نا، اگر پھر بھی کوئی غلطی ہو گئی تو ان کے اچھاؤں کے سمندر میں غرق ہونی چاہیے کہ نہیں، یہ غلطی ہونی چاہیے؟ نمبر تین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار ہیں، نہیں آپ سے شفاعت کریں گے کہ نہیں؟ اور سب سے زیادہ حق کس کا ہے امت میں سے؟ صحابہ کرام کا ہے. نمبر چار، ارحم الراحمین کے رحمت کے حقدار ہیں رب الجلال سبحانہ و تعالی. اب کچھ باقی عذر رہا؟ کچھ باقی نہ رہا، یعنی صحابہ کرام سے اگر کوئی غلطی بھی ثابت ہو جائے تو وہ بھی اللہ تعالی کے فضل کرم سے قابل معافی ہے. نمبر 16، ہمارا ایمان ہے کہ صحابہ کرام سارے کے سارے عدول و ثقات ہیں، جیسا کہ محدثین کا اتفاق ہے، سارے کے سارے صحابہ ثقات ہیں. اگر صحابی سند مجہول بھی ہو، پتہ نہیں کون سا صحابی ہے، کوئی صحابی ہے تو حدیث صحیح ہے، اس میں محدثین کا اتفاق ہے، کیونکہ صحابی ہے تو سچا ہے، ثقہ ہے. اس تفصیل میں انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کروں گا. نمبر 17، ہمارا ایمان ہے کہ صحابہ کرام علم غیب مطلق نہیں جانتے، صحابہ کرام مشکل کشا نہیں ہے، صحابہ کرام حاجت روا نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے. اتنی تعریف کرنے کے باوجود بھی وہ عبادت کے لائق نہیں ہے، اتنی تعریف کرنے کے باوجود بھی وہ ربوبیت کا حق نہیں رکھتے، اتنی تعریف کرنے اور فضیلت کرنے کے باوجود بھی وہ بشر ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والے ہیں، سب سے بہترین بندگی کرنے والے انبیاء علیہ السلام کے بعد، اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے فرما بردار ہیں انبیاء علیہ السلام کے بعد، لیکن مشکل کشا نہیں ہیں، حاجت روا نہیں ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ صحابہ کرام وفات پا چکے ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان پر راضی ہے، وہ برزخی زندگی میں خوشحال ہیں. اگلے درس میں انشاءاللہ جو اگلے پوائنٹ وہ بیان کریں گے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر اور سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، وصلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.